الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صلوات على محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، رب رحیم و رب کریم کا پیغام رحمت ہے جو آپ حضرات کے سامنے گزارش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ بات میری زبان سے برابر آپ سماعت فرماتے رہے ہیں کہ رب کریم رب کریم ہے، رب رحیم ہے. بنیاد کائنات سراسر لطف باری تعالی ہے. وجود ہمارا سراسر لطف باری تعالی ہے. وجود کائنات سراسر لطف باری تعالی ہے. پھر پورا نظام ہدایت سراسر لطف باری تعالی ہے. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب ایک فیض جاری ہے. یہ کائنات مظہر اسم گرامی رحمان ہے. یہ کائنات تجلی اسم مبارک رحمان ہے، اور اس کا باطن یعنی آخرت وہ تجلی اسم مبارک رحیم ہے. اس کائنات پر نظر ڈالنے کے مختلف زاویے ہیں. سائنسداں، علوم طبیعیات کے ماہرین، علوم ریاضیات کے ماہرین، अपने जाविये नजर से इस कायनात को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और इस कायनात के कवानीन की तफसीर बयान करते हैं। उनका नुक्ता नजर सरासर मादी होता है, उनका नुक्ता नजर सरासर जमीनी और जमानी होता है, उनका नुक्ता नजर जाहिरी होता है। जो चीजें सूरज की रोशनी में नजर आती हैं वही उनके मुताले का मौजू करार पाती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो सूरज की रोशनी से रोशन नहीं हो पाती। बहुत सी हकीकतें हैं जो वजूद रखती हैं मगर इस सूरज की किरणें उन वजूदात को रोशन नहीं कर पाती, नुमाया नहीं कर पाती। ये लफ्ज मुझे नहीं कहना चाहिए था कि रोशन नहीं कर पाती, नुमाया नहीं कर पाती। हमारी इन निगाहों के सामने, जाहिरी निगाहों के सामने। और उसका सबब यह है कि खुद ये सूरज जिस नूर से मुनव्वर है वो नूर कैसे मुमकिन है कि इस सूरज की किरणों से मुनव्वर हो सके। तवज्जो है, ये कायनात और यहां जो कुछ है, जो जाहिरी कायनात है, जो मादी कायनात है, ये जमीन, ये पहाड़, ये समंदर, ये दरख्त, ये नबातात, ये जमादात, ये हैवानात, ये इंसान, आलम समावी में जो अजरा में समाविया हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो सितारे हैं, सैयारे हैं, जो कुछ भी सूरज की रोशनी में रोशन हो जाते हैं वो सूरज की रोशनी के मरहूने में नत हैं। हमें सुराग लगाना है उस नूर का जिसकी रोशनी का मरहून मिन्नत खुद सूरज। तबीयत की अपनी हदूद, तबीयत के अपने हदूद हैं, माहिरीन तबीयत की अपनी हदें हैं। फिजिक्स के उलमा मेहनत कर रहे हैं, तबीयत के उलमा मेहनत कर रहे हैं, साइंस के बतन से, साइंस की कोख से टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया और वो आराइश मकान में मशगूल है। साइंस टेक्नोलॉजी आराइश मकान में मशगूल है लेकिन तरबियत मकीन से गाफिल है। ये बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल इसको यहीं रोकता हूं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं तमहीद में और मुकदमे के तौर पर कि इस कायनात को देखने के जाविये अलग अलग हैं। एक तबीयती जाविया है, साइंसी जाविया है, और एक वो जाविया है जो माफौक तबीयत है। एक फिजिकल एंगल है, एक मेटाफिजिकल एंगल है। ये दोनों जरूरी हैं। हम दो में से किसी एक से भी बेनियाज नहीं हो सकते। अगर हम अपने वजूद पर गौर करें तो ये हमारा मुख्तसर सा वजूद जो बज़ाहिर मुख्तसर है और बबातिन बेपनाह। ये इंसानी वजूद बज़ाहिर मुख्तसर है, बबातिन बेपनाह वजूद है। आपको अपने ख्याल की वसअत का अंदाजा है? आप अपने कासे सर को नाप सकते हैं? आप कासे सर में मौजूद अपने मग्ज को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं? लेकिन जो ख्यालात आपके जहन में हैं क्या उसकी पैमाइश कर सकते हैं? खुद जहन की पैमाइश मुमकिन है? जहन कितना बड़ा है इंसान का? एक इंसान का जहन कितना वसी है? क्या इस जहन को फिजिकल पैमानों पर नापा जा सकता है? ज़हन, ख्याल, कुव्वत-ए-वाहिमा, आकल, علم، یہ سب دولت انسان کو میسر ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہم صرف طبیعیاتی زاویہ نگاہ سے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ تفسیر کر سکتے ہیں، نہ توجیہ کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں بہرحال ایک میٹافیزیکل اینگل کی ضرورت ہوگی کہ جس کے ذریعے سے خود ہم اپنے ذہن کو سمجھ سکیں، اپنے خیال کو سمجھ سکیں، اپنے واہمے کو سمجھ سکیں، اپنی عقل کو سمجھ سکیں، اپنے علم کو سمجھ سکیں، اپنے قلب میں پائی جانے والی اس دولت کو سمجھ سکیں جسے محبت کہتے ہیں. مادی کشش کی صفتیں کچھ اور ہوتی ہیں، وہ محبت جو غیر مادی ہوتی ہے اس کی صفتیں کچھ اور ہوتی ہیں. کل ایک فقرہ میری زبان سے ملتان کی مجلس میں نکل گیا تھا کہ لوگ محبت کو بھی تقسیم کرتے ہیں مادی اور غیر مادی، مجازی اور حقیقی میں. محبت محبت ہوتی ہے، محبت محبت ہوتی ہے. اسے مجازی اور حقیقی میں تقسیم کیا ہی نہیں جا سکتا. مجازی محبت سے اگر مراد کشش مادی ہے تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا کہ کشش مادی کو محبت نہیں کہتے. محبت ایک جوہر لطیف ہے، محبت ایک جوہر ہے، محبت ایبسٹریکٹ ریالٹی ہے، وابستہ ہم سے ضرور ہے، ہم اس سے وابستہ ضرور ہیں. ہمارا قلب نور محبت سے منور ہوتا ہے. محبت اور مادی کشش میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مادی کشش ٹوٹ سکتی ہے، زائل ہو سکتی ہے، محبت زائل نہیں ہو سکتی، ٹوٹ نہیں سکتی. چونکہ ہمارا وجود ابتداءً مادی ہے، ہمارا وجود ابتداءً مادی ہے. ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ملا صدرہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا. ملا صدرہ نے ایک تھیوری پیش کی ہے، اور وہ تھیوری حرکت جوہریہ کی تھیوری ہے. یہ تھیوری آج تک جدید طبیعیات کی زبان میں بیان نہیں کی جا سکی. میں ایک طالب علمانہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جدید زبان میں سمجھنے کے قابل بنا دیا جائے تاکہ ہماری نئی نسلیں سمجھ سکیں. وہ مقالہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت ممبر کے حدود میں رہتے ہوئے، مجلسی فضا میں رہتے ہوئے، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو جدید ترین سائنسی کتاب آئی ہے پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ کی، دی گرینڈ ڈیزائن، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں جو نقائص ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ملا صدرہ کو پڑھیں، اور ملا صدرہ کو پڑھنے کے بعد پھر اس کتاب کو پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نقائص ان کی تھیوری میں رہ گئے ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں اگر ملا صدرہ کے نظریہ حرکت جوہریہ سے فائدہ اٹھا لیا جائے. اگر آج کا سائنسداں، آج کا ماہر طبیعیات، آج کا فلسفی ملا صدرہ کا مطالعہ کر لے اور ملا صدرہ کے مفسرین کا مطالعہ کر لے، یعنی علامہ طباطبائی کا مطالعہ کر لے، آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی کا مطالعہ کر لے، تو وہ آپ کی بنیادی اس تھیوری کے نقائص کو دور کر سکتا ہے. اتنی قوت موجود ہے اس تھیوری میں. بہرحال اس تھیوری کا ایک گوشہ صرف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ وجود انسانی دو چیزوں کا مجموعہ نظر آ رہا ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بظاہر یہ وجود انسانی دو چیزوں کا مجموعہ نظر آتا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح. بہت سے لوگ شروع سے مائنڈ برین ڈوئلٹی کے قائل ہیں، مائنڈ باڈی ڈوئلٹی، ثنویت کے قائل ہیں، روح اور جسم کی ثنویت کے قائل ہیں. فلسفے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جدید ایجوکیشنل فلسفی تک میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، فلسفہ نفس میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، فلسفہ وجود میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، ایجوکیشن فلسفی میں بھی کسی نہ کسی مرحلے میں ڈسکس کیا جاتا ہے، چائلڈ سائیکولوجی میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم بنیادی طور پر مائنڈ برین ڈوئلٹی کے قائل ہیں تو پھر جو ایجوکیشن کی تھیوری ہوگی، جو ایجوکیشن کا پیٹرن ہوگا، جو ایک انسانی وجود کو ترقی دینے، تربیت کرنے، نشو و نما دینے اور پروان چڑھانے کا عمل ہوگا وہ مختلف ہوگا. لیکن اگر ہم اس ڈوئلٹی کا قائل نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا اپروچ ڈیفرنٹ ہوگا، پھر ہمارا عمل و طریقہ کار مختلف ہوگا. یہ بڑے سنگین مسائل ہیں، اس پر دنیا کے حکما مسلسل فکر کرتے رہے ہیں، آج بھی فکر کر رہے ہیں، کل بھی فکر کا سلسلہ جاری رہے گا. ملا صدرہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ انسانی وجود بنیادی طور پر روح انسانی مادے ہی سے وجود میں آتی ہے. یہ وہ نقطہ نظر ہے کہ جہاں ہمارا اسلامی فلسفہ اور جدید طبیعیات متحد ہو جاتے ہیں، کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. یہ تمہید ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں اپنے اصل مطلب کی طرف آ سکوں. بنیادی طور پر نفس انسانی، روح انسانی جسمانیت الحدوث ہے، یعنی پہلے جسم وجود میں آتا ہے، اس کے بعد اس میں ایک نیا ڈائمنشن پیدا ہوتا ہے جسے روح کہتے ہیں. پرانی تھیوری یہ تھی، ملا صدرہ سے پہلے کی تھیوری یہ تھی کہ روح پہلے سے وجود میں آتی ہے، مادہ بعد میں وجود میں آتا ہے، روح کو مادے کے اندر داخل کیا جاتا ہے. گویا دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان میں ایک خاص قسم کا پیوند پیدا کیا جاتا ہے. سمجھیے گا دقیق مسئلہ ہے، عوامی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ممبر اور یہ فضائیں مجلس کسی مسئلے کو غیر عوامی نہیں رہنے دیتی. جو لوگ فلسفیانہ بحثیں، منطقی بحثیں چھیڑنے سے گریز کرتے ہیں، میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ وہ گویا آپ کی ذہانتوں سے سوء ظن رکھتے ہیں. اس سوء ظن کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ فلسفہ نہیں بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی اس مسئلے کو آج سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ. ملا صدرہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نفس انسانی، روح انسانی پہلے سے وجود میں نہیں آ چکا ہے، بلکہ پہلے مادی وجود ہوتا ہے. یہ مادی وجود ترقی کرتا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک خاص حرکت ہوتی ہے جسے حرکت جوہریہ کہتے ہیں، یعنی سبسٹینشل موشن. یہ حرکت لینئر موشن یا لینئر موومنٹ نہیں ہوتی، سرکولر موومنٹ نہیں ہوتی. یہ کسی دائرے کی شکل میں یا خط مستقیم کی شکل میں یا خط منحنی کی شکل میں یہ حرکت نہیں ہوتی ہے. حرکت بھی ہو اور نہ کوئی خط مستقیم وجود میں آئے، نہ خط منحنی وجود میں آئے، نہ خط دائری وجود میں آئے، تو پھر حرکت کیا ہوئی؟ حرکت سے ہمیشہ یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ کوئی فاصلہ طے ہوگا. حرکت کہیں سے کہیں تک ہوتی ہے، عام تصور یہی ہے. لیکن ملا صدرہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ حرکت کا فاصلہ مکانی ہو، بلکہ میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ نظریہ حرکت جوہریہ ملا صدرہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے اس حرکت کو ڈسکور کیا اور ڈیفائن کیا اور روشن کیا جو انسان کو مکان سے لا مکان تک جوڑ دیتی ہے. مکان سے لا مکان تک کا فاصلہ طے ہوتا ہے، وہ ہے نظریہ حرکت جوہریہ. سمجھیے گا اسے، مادہ وجود میں آتا ہے، وہ پرانی تھیوری کیا تھی، روح پہلے سے کہیں ہے، مادہ بعد میں وجود میں آیا، مادے کا پیکر اور اس میں روح کو ڈال دیا گیا. یہ نہیں ہے، مادی پیکر وجود میں آیا، اس کے بعد اس میں مسلسل حرکت رہی، وہ حرکت خود ایک نیا ڈائمنشن پیدا کر دیتی ہے. وہ ڈائمنشن جو ہے وہ روح اور نفس کی شکل میں وجود میں آتا ہے. واضح ہے، یہ جو وجود میں نیا ڈائمنشن آتا ہے، یہ اپنے وجود میں آنے کے لیے تو مادے کا محتاج ہے، لیکن باقی رہنے کے لیے مادے کا محتاج نہیں ہے. وجود میں آنے کے لیے مادے کا محتاج ہے، باقی رہنے کے لیے مادے کا محتاج نہیں ہے. یہ گتھی کیسے سلجھائی جائے اور آپ کو کیسے سمجھائی جائے، ہمارے بچوں کو کیسے سمجھائی جائے، نوجوانوں کو کیسے سمجھائی جائے، کھیت کے مزدوروں کو کیسے سمجھائی جائے، باغ کے مالیوں کو کیسے سمجھائی جائے، थ्योरी तो बहुत अहम है, एक मिसाल से आप समझ जाएंगे इस हकीकत को, एक मिसाल से आप समझ जाएंगे। आप बाग में कभी आपने गुलाब की कलम लगाई है? जब गुलाब की कलम लगाते हैं तो क्या करते हैं? एक शाखे गुलाब, एक छोटा सा टुकड़ा, वो आप जमीन के सुपुर्द कर देते हैं। उसमें खुशबू नहीं होती, उसमें रंग नहीं होता, उसमें वो गुल की लताफत नहीं होती, वो एक शाख है, एक टुकड़ा, उसे जमीन के सुपुर्द कर दिया। अब उसके बाद जमीन जाने और मालिक जमीन, उसके बाद आपका इख्तियार खत्म हो जाता है, आप कर भी क्या सकते हैं। मैंने देखे हैं बड़े बड़े लैब, देखे हैं, विजिट किया है। साइंसदान हजरात जो मेहनत करते हैं उसमें भी उनकी हर मेहनत बराबर हो जाए ऐसा नहीं होता, कुछ रायगा भी हो जाती है। हर तुख्म जो सुपुर्द जमीन किया जाए बार-बार नहीं होता। साइंसदान तो हर तुख्म पर बराबर से मेहनत करता है, जमीन वही है, तुख्म वही है, सब कुछ वही है, पानी वही है, सिंचाई का तरीका वही है, उसकी देखरेख का तरीका वही है, उस पर जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वही है, जो फजा और एनवायरमेंट बनाया गया है वो वही है, फिर भी एक तुख्म बार-बार होता है, एक बार-बार नहीं होता। यहां आकर साइंसदान की अकल हैरान रह जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुख्म सुपुर्द करने के बाद या वो शाख गुल सुपुर्द जमीन करने के बाद फिर जमीन जाने और मालिक जमीन, अब वो शाख परवान चढ़ती है। ये शाख क्या थी? एक मादी टुकड़ा। ये शाख परवान चढ़ती है। पहले तो ये पौधा बड़ा होता है, बड़ा होता हुआ नजर आता है आपको, गोया ये हरकत हो रही है, नजर आ रही है, मकानी हरकत है। एक मंजिल पे जाके ये पौधा ठहर जाता है, और जब ये ठहर जाता है तो फिर इसमें कलियां पैदा होती हैं, कलियां चिटकती हैं, फिर फूल पैदा होता है। ये फूल जब पैदा होता है तो फिर इसमें खास रंग आता है और खास खुशबू आती है। ये रंग उस शाख गुल में नजर नहीं आ रहा था, ये खुशबू उस शाख गुल में नजर महसूस नहीं हो रही थी, और न उस जमीन में किसी ने जाके सेंट इंजेक्ट किया। ऐसा तो नहीं होता कि गुलाब का पौधा लगाया है तो जमीन को गुलाब से सींचा जाए, उसी पानी से सींचते, वही बारिश का पानी, वही नहर का पानी, वही कुएं का पानी, वही जो कुछ है उसमें आप कोई खुशबू तो नहीं मिलाते, कोई इत्र तो नहीं डालते। अब इसके अंदर खुशबू कहां से आ गई? ये जो खुशबू पैदा हुई ये किस हरकत का नतीजा है? एक हरकत तो वो थी कि जब पौधा बढ़ रहा था, एक हरकत वो थी जब पौधा फैल रहा था, एक हरकत वो थी जब कली पैदा हुई और बढ़ी, एक हरकत वो थी जब कली चिटकी और गुल बनी। यहां तक तो हरकत महसूस थी, यहां तक हरकत नजर आ रही थी, यहां तक मूवमेंट या मोशन नजर आ रहा था। उसके बाद एक मंजिल पे जाके ये हरकत ठहर गई, थम गई, रंग में तब्दीली आना शुरू हुई, बू में तब्दीली आना शुरू हुई। ये रंग और बू की तब्दीली को किस मेजरमेंट से नापेंगे? उसके बाद एक चीज और मुमकिन है। मुमकिन क्या? इंडस्ट्री कायम है। और वो क्या इंडस्ट्री कायम है? वो इंडस्ट्री है कि आप इत्र कशीद करते हैं, इत्र कशीद करते हैं, इत्र कशीद करते हैं, तो उस इत्र में जौहरे गुल आ जाता है, वो खुशबू आ जाती है, गुल का मादी पैकर पैवंद खाक हो जाता है। लेकिन गुल की खुशबू बाकी रहती है, ये खुशबू अपने पैदा होने के लिए मादे की मोहताज थी, बाकी रहने के लिए मादे की मोहताज नहीं है।
ये खुशबू ये बूए गुल पैदा होने के लिए जमीन की मोहताज थी, शाखे गुल की मोहताज थी, खुद गुल की मोहताज थी, बरगे गुल की मोहताज थी, रिजाए गुल की मोहताज थी, मगर जिस वक्त ये खुशबू कशीद कर ली गई, ये जौहर निकाल लिया गया, अब ये मादी वजूद की मोहताज नहीं है। और ये अवतार की महारत पर मबनी है कि वो इस इत्र गुल को कब तक महफूज रखे और कितनी वसात अदा करे। यही सूरत आपके वजूद की है, आपकी रूह गोया बूए गुल है। ये पैदा होने के लिए तो मोहताज है जिस्म की, बाकी रहने के लिए जिस्म की नहीं, लुत्फ खुदा की मोहताज है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो मेरे मौजू से और इस थ्योरी का के बयान से ताल्लुक क्या है? मैंने मोहब्बत की बात क्यों की थी? मोहब्बत गैर मुजर्रद हकीकत है, मगर उसका ताल्लुक हमारे दिल से है। ये मोहब्बत है, तवज्जो रखिएगा, हमारी रूह पैदा होने के लिए जिस्म मादी की मोहताज है, हमारी रूह बाकी रहने के लिए उस हकीकत मुजर्रदा की मोहताज है जिसे मोहब्बत कहते हैं। यही सबब है कि असबाब लोत परवरदिगार आलम ने दीन की बुनियाद भी मोहब्बत पर रखी, दीन का आजर भी मोहब्बत को करार दिया। का कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बाकी रहना है तो मवद्दत का सहारा लो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तवज्जो है, वजूद में तो तुम आ गए हो, अगरचे वजूद भी सरासर लुत्फ इलाही है। वजूद ये मादी वजूद भी लुत्फ इलाही है। पहले कहीं अर्ज कर चुका हूं, लेकिन बुनियादी थ्योरीज, बुनियादी नजरियात, बुनियादी आइडियोलॉजी तब्दील नहीं होती। मैं ये कह चुका हूं और लिख भी चुका हूं कि इस कायनात की तखलीक की जो कुछ भी थ्योरीज हैं, माफ फरमाइएगा तबीयत साथ नहीं दे रही है, इस कायनात की तौजीह और तफसीर के लिए जितनी थ्योरीज क्रिएशन की पेश की गई हैं, चाहे वो अरबाब मजाहिब की तरफ से हो, चाहे अरबाब हिकमत की तरफ से हो, चाहे अरबाब इरफान की तरफ से हो, सब ने इबारतें और ताबीरें जुदा जुदा पेश की हैं। लेकिन मेरी ताबीर यह है, इस तालिब इल्म की ताबीर यह है कि दरअसल वजूद कायनात बर बिनाए लुत्फ, लुत्फ इलाही, और इसी लुत्फ के मरातिब हैं। हर चीज का मर्तबा होता है ना, लुत्फ के मरातिब, जैसे नूर के मराते में एक नूर ज़ईफ होता है, एक नूर शदीद होता है, ऐसे ही लुत्फ के मराते में, मोहब्बत के मराते में किसी से जरा सा उन्स पैदा होता है, यही उन्स जब शदीद होता है तो मोहब्बत हो जाती है, ये मोहब्बत जब शदीद होती है तो इश्क हो जाता है, ये इश्क जब शदीद होता है तो जुनून हो जाता है। ये मोहब्बत के मराते में, वो जुनून जो जाइदा इश्क होता है, वो जुनून जो जाइदा इश्क होता है वो मज़मूम नहीं होता, वो रश्क खिरद होता है, وہ نہ جانے کتنی عقلوں کی پرورش کرتا ہے, کتنی ذہانتوں کی پرورش کرتا ہے, وہ عقل کو راہ دکھاتا ہے. وہ جنون جو نفسیاتی ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ جو عشق سے پیدا ہوتا ہے جنون, جس کا ذرا ذرا سا حصہ آپ سب میں دیکھ رہا ہوں, ہے مقام شکر ہے, ہونا چاہیے. یہ جنون ہونا چاہیے, یہ جنون ہونا چاہیے. معلوم ہے یہ جنون ہمیں تو وراثت میں ملا ہے. کتاب مسند ابن احمد ابن حنبل کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حدیث میں, مسند, مسند احمد ابن حنبل. یہ کتاب صحاح ستہ میں شمار ہوتی ہے. وہ چھ صحیح کتابیں جن میں صحیح صحیح حدیثیں درج ہیں, ان میں اس کتاب میں ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں, حضور کی خدمت میں آئے اور شکایت لے کر. شکایت کس کی؟ علی ابن ابی طالب کی. آج علی والوں کی شکایت ہوتی ہے, کل علی کی شکایت ہوتی تھی. علی ابن ابی طالب کی شکایت لے کر آئے رسول اکرم کے پاس, اور جواب میں رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ علی کی شکایت نہ کرو, علی تو اللہ کا مجنوں ہے. یہ میں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ عربی لفظ ممسوس کا ہے. عبارت ہے مسند احمد ابن حنبل کی کہ علی ممسوس فی ذات اللہ, علی تو اللہ کی ذات میں مجنون ہے. علی ممسوس یعنی مجنون, ممسوس یعنی مجنون. لفظ ممسوس پیغمبر نے استعمال کیا حسب روایت حضرت امام احمد ابن حنبل. مسئلہ یہ تھا. اس کے بعد فرمایا کہ علی اللہ کے معاملے میں کسی سے رو رعایت نہیں رکھتا. علی ذات خدا میں مجنون ہے, مجنون خدا ہے. وہ اللہ کے معاملے میں کسی سے رو رعایت نہیں رکھتا. اس کے معنی یہ ہے کہ جو شکایت لے کے آئے تھے وہ کچھ رعایت چاہتے تھے, عدل نہیں چاہتے تھے. عادل کے متلاشی نہیں تھے, رعایت چاہتے تھے. شکایت ان کی بے جا تھی. علی نے جنون کے باوجود عادل کا معاملہ کیا تھا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ علی تو علی علی تو اللہ کا مجنون ہے, علی اللہ کا مجنون ہے, ہم علی کے مجنون ہیں. ہم اللہ کے مجنون بن نہیں سکتے, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے مجنون بن سکیں, ممکن نہیں ہے. ہم علی کے مجنون بھی بن جائیں تو بڑی سعادت کی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے. حقیقتاً کوئی مجنون بن جائے یعنی پھر مصلحت اندیشی نہ ہو, یہ نہ سوچے کہ کب علی کے فضائل پڑھنے کب نہیں پڑھنے. نہیں نہیں, دار پر ہوں تب بھی علی کے فضائل پڑھو. دار پر ہوں تب بھی علی کے فضائل پڑھنے ہیں. ہم سب خطبائے منبر حسینی, ہم تو مقلد ہیں میسم تمار کے. اس معاملے میں ہم تقلید میسم کرتے ہیں. بہرحال اب گفتگو یہاں تک آئی, کیوں آئی, کیسے آ گئی, بات محبت کی, کہ اگر بقائے نفس چاہیے, بقائے روح چاہیے تو محبت سے. اور یہ سب اس ضمن میں بات ہو رہی ہے کہ اس کائنات پر, اس زندگی پر, انسان اپنی شخصیت پر, اس دنیا پر, اس کائنات پر نگاہ صرف مادی نہ ڈالے, صرف فزیکل نہ ڈالے, میٹافزیکل نگاہ بھی ڈالنے کی ضرورت ہے. محبت خود ایک میٹافزیکل ریئلٹی ہے. جو چیز فزیکل ہے وہ محبت نہیں ہے, وہ مادے کی جذب و کشش ہے. مادہ جس طرح ٹوٹتا ہے اسی طرح مادی جذب و کشش بھی ٹوٹ جاتی ہے, لیکن غیر مادی حقیقتیں ٹوٹتی نہیں, بکھرتی نہیں. اس لیے جو سچی محبت ہوتی ہے, حقیقی محبت ہوتی ہے, وہ ٹوٹتی نہیں, بکھرتی نہیں. واضح ہے. یہ کس لیے میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پوری کائنات کا جو برقرار رکھیے. اس طرح سے اگر ڈسٹربنس ہوتا رہا تو بہرحال بیان مکمل نہیں ہو پائے گا, طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. جو حضرات تشریف فرما ہے وہ دیکھیں کہ جہاں جہاں پر تشریف فرمائیں وہاں پر کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے, سلسلہ ہو, میری آواز آپ تک نہ پہنچے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. یہ محبت کی بات اس لیے آئی کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تفسیر و توجیہ وجود کائنات اصلا لطف ہے. لطف کے بھی مراتب ہیں. ایک لطف الہی کا مرتبہ مرتبہ رحمانیت ہے. یہ ابتدائی مرحلہ ہے, یہ پہلا مرحلہ, یہ ادنا مرحلہ ہے, یہ کم تر مرحلہ ہے. مرتبہ رحمانیت, یہ لطف الہی کا ایک مرتبہ ہے. اس سے بلندتر برتر وہ مرتبہ رحیمیت ہے. اس لیے یہ کائنات ظاہری, یہ کائنات مادی, یہ کائنات جو ہمیں اس سورج کی روشنی میں نظر آ رہی ہے, یہ پوری کی پوری کائنات تجلی اسم مبارک رحمان ہے. یہ کائنات رحمانیت کا مظہر ہے. یہی عرفا کی تعبیر ہے, یا بہت سے یا بیشتر عرفا کی تعبیر ہے. آخرت رحیمیت ہے, مظہر رحیمیت ہے, تجلی اسم مبارک رحیم ہے. اور چونکہ آخرت تجلی ہے اسم مبارک رحیم ہے, مظہر اسم مبارک رحیم ہے, یہ لطف الہی کا, لطف ذات الہی کا برتر مرتبہ ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ کائنات ہو تو لطف الہی ہے, وہ کائنات ہو تو لطف الہی ہے. وہ پروردگار جس نے اس کائنات اور عالم ہستی کی اساس سراسر لطف پر رکھی ہے, سراسر فیضان پر رکھی ہے, اس فیاض ازل نے زندگی میں ایک قانون ضرور رکھا ہے, اور وہ قانون دین سے تعبیر کیا ہے. دین, توجہ رکھیے, دین کے دو معنی صرف اس وقت ذکر کروں گا تاکہ دونوں میں توجہ برقرار ہو جائے, ربط برقرار ہو جائے. اور معنی دین کے دو بنیادی معنی, ایک دین کے معنی قانون, اسی سے آپ اسلام کو کہتے ہیں اسلام دین ہے, یعنی اسلام ایک قانون ہے, ایک زندگی بسر کرنے کا راستہ ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک سسٹم ہے. آئیڈیالوجی بھی ہے, سسٹم بھی ہے, یہ دین ہے. لفظ دین کے معنی جزا کے بھی ہیں, بدلہ, جزا. اسی اعتبار سے سورہ مبارک حمد میں ہے پروردگار کے لیے کہا جاتا ہے مالک یوم الدین. دین ہی لفظ ہے نا, نہ املا میں فرق ہے نہ حرکت میں فرق ہے, لفظ وہی ہے, روٹ ورڈ وہی ہے. دین کے معنی قانون, دین کے معنی جزا. یہ ایک ہی لفظ سے دونوں کا ربط و رشتہ اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے یہ دین اتنا مکمل بنایا ہے, اور یہ کائنات اس دین کے ساتھ ایسی ہم آہنگ ہے کہ شر تشریعی طور پر بھی, تکوینی طور پر بھی, وجودی طور پر بھی, اعتباری طور پر بھی. کاش یہ الفاظ محفوظ رہ جائیں اور اس میں جو مطالب ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں, یا بعد میں غور کرتے رہیے گا. وجودی اعتبار سے بھی, اعتباری اعتبار سے بھی, تکوینی اعتبار سے بھی, تشریعی اعتبار سے بھی, ایسی متحد اور منسجم ہے कि यहां हर कानून की एक जजा है, हर अमल का एक रद्द अमल है, और अमल का रद्द अमल उसके बिल्कुल बराबर है। जैसा अमल वैसा ही रद्द अमल। ये बात भी मैंने आपको समझाने के लिए कही है, वरना कुरान मजीद की आयतों में गौर अगर कोई करे तो अंदाजा होगा कि नफ्स अमल जजाए अमल है। यानी जो अमल है, जो अमल है वही जजाए अमल है। ये नहीं कि जो अमल है वैसी जजाए अमल है, दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। अमल खुद जजाए अमल है। तवज्जो है, इसलिए एक जुमला अर्ज कर रहा हूं कि खुदा डरने की चीज नहीं है, डरने की चीज आपके अमल है। खुदा मोहब्बत करने की चीज है, खुदा इश्क के शाया निशान है, खुदा जुनून के शाया निशान है, खुदा मोहब्बत के शाया निशान है। उसने बरबिनाए लुत्फ पैदा किया, बरबिनाए लुत्फ हिदायत दी, बरबिनाए लुत्फ रिस्क अता फरमा रहा है, बरबिनाए लुत्फ बाकी रखे हुए है, बरबिनाए लुत्फ हमें हमेशा हमेशा बाकी रखेगा। खुदा हमसे लुत्फ का मामला कर रहा है, वो हमसे मोहब्बत का मामला चाहता है। खुदा, ये जुमला हमारी
एक और बलंदर सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये जो मैं जुमला अर्ज कर रहा था कि खुदा डरने की चीज नहीं, लफ्ज चीज यहां अच्छा तो नहीं लगता, खुदा को हम चीज कह रहे हैं, ये जबान की मजबूरी है। बहुत सी जगहों पे जबान की मजबूरियां पांव की जंजीर बन जाती हैं। बहुत सी जगहों पर जबान की मजबूरी, अल्फाज की मजबूरी। आखिर खुद परवरदिगार आलम ने यह ताबीर इस्तेमाल की है कि लैसा कमिस्लिही शय, उस जैसी कोई चीज नहीं है। पैगंबर से दरियाफ्त किया गया, मासूम से दरियाफ्त किया गया, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम से दरियाफ्त किया गया। सही उसूल काफी में, उसूल काफी में रिवायत मौजूद है। पूछने वालों ने पूछा कि क्या हम अल्लाह सुबहानहु व तआला की जात मुबारक व मुकद्दस के लिए लफ्ज शय इस्तेमाल कर सकते हैं? शय के लिए उर्दू में चीज ही का लफ्ज है, क्या हम लफ्ज शय इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने फरमाया कि हाँ, इन्नहु शयउन, वो शय है लेकिन लैस कमिस्लिही शय, उस जैसी कोई शय नहीं है। तवज्जो है, सुन रहे हैं आप हजरात? कुछ पैगाम पहुंच रहा है आप तक? ये शय और लाशय की बहसें पता नहीं कहां कहां होती रहती हैं, समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए लफ्ज शय इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जबान की मजबूरी है, लेकिन इस शर्त के साथ के लैसा कमिस्लिही शय, उस जैसी कोई शय नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अल्लाह डरने की चीज नहीं है, अल्लाह डरने की शय नहीं है। अल्लाह तो मोहब्बत करने की शय है, अल्लाह इश्क करने की शय है। डरने की चीज आपका अमल है, आपका अमल, जो अमल वजूद में आता है। एक काम आप वजूद में लाएंगे, जो चीज वजूद में आ जाती है मुमकिन नहीं है कि उसका असर पैदा ना हो, यह मुमकिन नहीं है कि उसका असर पैदा ना हो। आप नेकियां वजूद में लाएंगे उसका असर होगा, आप बुराई वजूद में लाएंगे उसका असर होगा। ये निजाम कानून, ये निजाम कायनात, ये कानून निजाम हस्ती है कि जब कोई चीज आप वजूद में लाएंगे तो वो मादूम नहीं होगी। तवज्जो है, एक सलावत पढ़िए।
ایک سوال ہے اگر اس نظام ہستی کا قانون یہ ہوتا کہ جو کچھ انسان وجود میں لانا چاہے وہ کچھ وجود میں آئے اور کچھ وجود میں نہ آئے تو انسان کو شکایت کا موقع پیدا ہو جاتا، لیکن انسان جو کچھ وجود میں لاتا ہے عمل 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 وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اب اگر انسان اچھا عمل وجود میں لایا تو وہ بھی وجود میں آئے گا، برا عمل وجود میں لایا وہ بھی وجود میں آئے گا۔ کوئی ایکشن نہیں ہے کہ جس کا ریئیکشن نہ ہو، یہ تو آپ کی طبیعیات کہتی ہے نا، یہ مادی طبیعیات میں بھی قانون جاری ہے اور یہ مافوق طبیعیات میں بھی قانون جاری ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا رد عمل نہ ہو، کوئی ایکشن ایسا نہیں ہے جس کا ریئیکشن نہ ہو، لیکن اس کائنات کی بنیاد چونکہ لطف الہی پر ہے، چونکہ اس کائنات ہستی عالم ہستی کی بنیاد لطف الہی پہ ہے، قانون رحمت و لطف کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار خیر کو پروان چڑھاتا ہے، شر کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بنیادی قانون آپ دیکھیں گے اس کائنات میں، شر مٹ جاتا ہے، شر کو فروغ نصیب نہیں ہوتا، شر کو عروج نصیب نہیں ہوتا، خیر کو عروج نصیب ہوتا ہے، خیر باقی رہتا ہے، خیر پروان چڑھتا ہے، خیر کا شجر لا زوال ہوتا ہے، صدا بہار ہوتا ہے۔ لیکن شر اصلا اس منزل وجود تک ہی نہیں پہنچ پاتا کہ اسے شجر کہہ سکے، اور اگر اس کے لیے کوئی لفظ شجر کا آتا بھی ہے تو شجر خبیثہ کہہ سکتا، شجر طیبہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ دونوں ترکیبیں قرآن مجید میں آئی ہیں، قرآن مجید نے شجر طیبہ کا بھی ذکر کیا ہے، قرآن مجید نے شجر خبیثہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم پڑھ لیجئے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین۔ کیا تم نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ کلمۃ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کیسی ہے؟ شجر طیبہ وہ شجرہ جس کی جڑیں ثابت ہیں۔ آیت کی بلاغت پہ غور کیجئے، اصلہا ثابتن کہا ہے صرف، یہ نہیں کہا اصلہا ثابتن فی الارض، فی الارض نہیں ہے آیت۔ اگر اس اصل کو فی الارض سے جوڑ دیا جاتا تو شجر خاکی ہوتا، یہ شجر نوری ہے خاکی نہیں ہے۔ اصلہا ثابتن، اس کی اصل ثابت ہے، فرعہا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلھا کل حین، یہ ہمیشہ اپنا ثمر دیتا ہے، کبھی بے ثمر نہیں ہے۔ شاخ شجر طیبہ کبھی بے ثمر نہیں ہے، یعنی اس پر کبھی خزاں نہیں آتی، ہمیشہ بہار ہی بہار ہے۔ لیکن شجر خبیثہ اس کی مثال یہ کہ جیسے زمین کے اوپر ہی اوپر روئیدہ ہوا ہو اور اسے کوئی قرار نہ ہو، ما لہا من قرار، ما لہا من قرار، اسے قرار ہی نہیں ہے، ثبات ہی نہیں ہے۔ تو شر کو ثبات نہیں ہے، شر کو قرار نہیں ہے، شر کو فروغ نہیں ہے، اس عالم ہستی میں خیر کو ثبات ہے، خیر کو قرار ہے، خیر کو فروغ ہے۔ توجہ ہے، یہی قانون اس آیت میں متوجہ کیا گیا ہے کہ کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب میرا یہ پیغام رحمت پہنچا دیجئے میرے بندوں کی طرف، میرے بندوں کو یہ پیغام دے دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پہ اسراف کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، کیا ہے کیا پیغام دے دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام ذنوب کو معاف فرما دیتا ہے، تمام ذنوب کی مغفرت فرما دیتا ہے، انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ذات ہے جو غفور الرحیم ہے۔ یہ پیغام رحمت غیر معمولی پیغام ہے، لیکن اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پیغام میں یہ چھوٹ نہیں دے دی گئی کہ آپ گناہ کریں، پہلا تو یہ مغالطہ دور کر دوں، صلوات پڑھ دیجیے، پہلی مخالطہ دور کر دوں کہ آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے رسول سے کہہ رہا ہے پروردگار، کہہ دو کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اسی نے سمجھئے گا کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر لوگوں کہیں اے میرے بندو، نہیں یہ نہیں ہے مفہوم، پیغمبر خود بھی بندہ خدا ہے، پیغمبر بحیثیت پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، واضح ہے، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پہ اسراف کیا، اپنے نفس پہ اسراف کیا، کیا لطیف کلمہ ہے، یہ نفس اگر طاعت خدا میں استعمال ہو تو استعمال ہے، اگر نافرمانی میں استعمال ہو تو اسراف ہے، کیا تعبیر، کیا تعبیر ہے، یہ قرآن کی تعبیر، آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، یہ دولت آپ اپنی بیوی پہ خرچ کریں، آپ نے بچوں کے پہ خرچ کریں، بہترین گھر بنائیں، بچوں کو بہترین تعلیم دیں، تربیت دیں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، معاشرہ انسانی کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں، یہ مصرف ہے، یہ استعمال ہے، یہ انفاق ہے، لیکن آپ اس سے گناہ کریں وہ اسراف ہے، واضح ہے، اسی طرح آپ کا یہ نقد جان ہے، یہ سرمایہ جان، یہ نقد جان، یہ نفس، یہ روح، یہ اس کے ملکات، یہ اس کی قوتیں، یہ اس کی صلاحیتیں، یہ کیپیبلٹیز، یہ فیکلٹیز، یہ ذہن، یہ مائنڈ، یہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے، یہ اگر طاعت الہی میں استعمال ہو تو استعمال ہو رہا ہے، اگر معصیت میں استعمال ہو تو اسراف ہو رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے جو اسراف کر رہے ہیں، جو نافرمانی کر رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے تو اسراف کر لیا پھر بھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، یہ ہے لطف بالا ہے لطف، توجہ رہے، یہاں پہ ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے، نفسیاتی مسئلہ یہ کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گویا خود اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتا ہے، توجہ ہو رہے، آئے دن ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے میں اپنے سر پہ بوجھ محسوس کر رہا ہوں, مجھے مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے, میں ڈپریشن کا شکار ہوں. ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن مستقبل سے مایوسی. ڈپریشن کیا ہے؟ فیوچر سے مایوسی, اپنے فیوچر سے مایوسی, اپنے مستقبل سے مایوسی, مستقبل تھا. انسان اپنے عمل کے نتیجے میں, اپنے گناہ کے نتیجے میں اپنے مستقبل سے مایوس ہوتا ہے. اس مرحلے پر بھی خدا فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, رحمت خدا سے مایوس نہ ہو. اپنے عمل سے مایوس ہو, اپنی ذات سے مایوس ہو, مگر اس کائنات میں تم ہی تو نہیں ہو, ہم بھی تو ہیں. غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, اسراف کر بیٹھے, مایوس نہ ہو رحمت الہی سے, مایوس نہ ہو رحمت الہی سے. یہ دعوت رجوع ہے, توبہ کرو, انابت کرو, استغفار کرو. اس سے پہلے میں استغفار پہ گفتگو کر چکا ہوں لاہور میں. استغفار کتنا بڑا باب رحمت ہے جو پروردگار نے کھولا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لیکن یہ مایوسی کا نہ ہونا مشروط ہے توبہ کے ساتھ, مشروط ہے انابہ کے ساتھ, مشروط ہے استغفار کے ساتھ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اس کے بعد کتنا بڑا جملہ کہا گیا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, خدا تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. عام ترجمہ معاف فرماتا ہے, یغفرو کے معنی چھپا دیتا ہے, ڈھانک دیتا ہے, پردہ پوشی کرتا ہے, ستاری فرماتا ہے. یہاں پر تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام دے دوں, دیکھیے تجربہ کر کے دیکھیے گا. اور میں ایک حدیث کا مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں جہاں رحمت الہی کا بیان ہوا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے, چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے, تو پہلے ہی گناہ میں پروردگار اسے رسوا نہیں کرتا. جب تک کوئی انسان کسی گناہ پہ کم سے کم 10 بار اصرار نہیں کرتا, یعنی 10 بار مقرر وہ گناہ نہیں کرتا, اس وقت تک خدا رسوا نہیں کرتا. ایک بار گناہ سرزد ہوا, خدا کا نظام یہ ہے کہ خود بخود اس کائنات میں اس کا گناہ چھپ جاتا ہے. اس کائنات کی اساس بھی ستاریت پر ہے. میں اولن تو آج آپ کا یہ مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے, میری طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن میں آج بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا جو نہیں عرض کر پاؤں گا, وقت گزر چکا. لطف میں تمہید مجلس میں میں نے لطف اور رحمت کی بحث اسی لیے چھیڑی تھی تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے بعض ان لوگوں کو بھی کہ جو مغفرت و شفاعت کے قائل نہیں آئے, کہ مغفرت ایک حقیقت ہے, شفاعت ایک حقیقت ہے. یہ مایوسی درست نہیں ہے. بعض حضرات خود قرآن مجید کی بعض آیتوں کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ شفاعت کی کوئی حقیقت نہیں ہے, مغفرت کی کوئی حقیقت نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. مغفرت برحق ہے, شفاعت برحق ہے, مگر مشروط ہے توبہ, انابہ, استغفار اور رجوع کے ساتھ. گناہ پر اصرار کرے گا انسان مشکل میں پڑ جائے گا, لیکن گناہ کے بعد اگر توبہ کر لے, استغفار کر لے, انابت کر لے, جو نقصان کیا ہے اس کی تلافی کی کوشش کرے دیانت داری کے ساتھ, تو ممکن نہیں ہے کہ لطف الہی شامل حال نہ ہو. جوانوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, بات کو آگے بڑھا دوں. بہت کچھ عرض کرنا تھا مگر بس عملی اعتبار سے یہ پیغام ہے. اگر کوئی جوان بری عادتوں میں پڑ جائے, اس کی صحت خراب ہونے لگتی ہے, برے عمل, بدکاری, بے توجہی کے نتیجے میں صحت کا خراب ہونا لازمی ہے. یہ قانون ہے, یہ دین ہے, یہ دین ہے. آپ نے خود اپنی صحت کی طرف سے بے توجہی برتی, صحت خراب ہو گئی. اب اگر آپ متوجہ ہو گئے کہ غلطی ہماری تھی, ہم نے غلط غذا کھا لی تھی, ہم نے غلط مشروب پی لیا تھا, ہم نے اپنے نظام زندگی کو غلط انداز پہ ڈھال دیا تھا, اس لیے ہماری صحت خراب ہوئی, جس لمحے احساس ہو اس لمحے آپ اپنی اس غلط عادت کو ترک کر دیں, اس کے بعد کیا کریں؟ اب جو ڈاکٹر کہے دوا استعمال کریں. صبح کو آپ ٹہلنے کے لیے تازہ ہوا, سے استفادہ کریں. اگر آپ کو سنگین ترین بیماریاں بھی ہو گئی ہیں تو جیسے ہی آپ توجہ اپنی صحت کی طرف برقرار کریں گے اس وقت لطف خدا شامل ہوتا چلا جائے گا. وہی جسم جو بیمار ہو گیا تھا پھر صحت مند ہو جائے گا. توجہ ہے؟ وہی جسم جو بیمار ہو گیا تھا پھر صحت مند ہو جائے گا. یہ گناہ کے بعد مغفرت کے یہ معنی ہیں کہ انسان توبہ کرے تلافی کرے پھر دیکھے کہ لطف الہی کیسے شامل حال ہوتا ہے. یہ نہیں کہ گناہ پر قائم ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں استغفراللہ. گناہ پر قائم ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں پروردگار ہم تجھ سے نادم ہیں شرمندہ ہیں توبہ کرتے ہیں. نہیں, عملاً گناہ کیا ہے, عملاً تلافی کرو. لیکن کائنات ہستی کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے, اس لیے یہ تلافی بھی مؤثر ہوگی لطف الہی کے نتیجے میں. تلافی مؤثر ہوگی لطف الہی کے نتیجے میں, اس لیے کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, پروردگار تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کوئی استثناء نہیں ہے یہاں پر تو اس آیت میں, حالانکہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ استثناء ہے. اللہ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے مگر شرک معاف نہیں کرتا. شرک معاف کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ شرک ظلم ہے. تیزی سے سفر آپ کا ذہنی طے کر رہا ہوں. اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا مگر شرک نہیں معاف فرمائے گا. خود خدا سے پوچھئے, قرآن مجید سے رجوع کیجئے کہ شرک کون سا ایسا بڑا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہو سکتا. خود قرآن کے الفاظ ہیں کہ شرک چونکہ ظلم عظیم ہے. اس کے معنی کیا ہوئے, نتیجہ کیا نکلا, کنکلوژن کیا ہے, مقدمات کو ترتیب دیجئے, نتیجہ کیا ہے؟ خدا ہر گناہ معاف فرما سکتا ہے مگر ظلم معاف نہیں کر سکتا. خدا ہر گناہ معاف فرما سکتا ہے مگر ظلم معاف نہیں کر سکتا. ہر گناہ ایک اعتبار سے ظلم ہے. ہر گناہ ظلم ہے. نفس کا غلط استعمال ظلم ہے. خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال ظلم ہے. عدل کی تعریف کیا ہے؟ جو چیز جہاں کی مستحق ہے وہاں رکھا جائے, وہاں سے ہٹا دیا, ظلم ہے. علم کا غلط استعمال ظلم. نگاہ کا غلط استعمال ظلم. زبان کا غلط استعمال ظلم. ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال ظلم. جسم کا غلط استعمال ظلم. زبان کا یا الفاظ کا یا قوت گویائی کا غلط استعمال ظلم. ہر گناہ ظلم ہے مگر جب توبہ کرتا ہے انسان تو اس ظلم کی تلافی کرتا ہے. توجہ ہے؟ جس بھی گناہ کی تلافی ممکن ہو ایک معیار لے کے جائیے, ایک معیار لے کے جائیے. جس بھی ظلم کی تلافی ممکن ہو یقین رکھیے مغفرت ممکن ہے, شفاعت ممکن ہے. مگر اگر تلافی ممکن نہیں ہے, مغفرت ممکن نہیں ہوگی. بہت بڑی بحث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. سینکڑوں صفحے اور گھنٹوں کی بحث ہے. ایک اصول, پروردگار عالم ہر گناہ معاف فرما دے گا مگر شرک. شرک کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ ظلم عظیم ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ظلم خدا معاف نہیں کر سکتا اور ہر چیز معاف کر سکتا ہے. یعنی بھول معاف کر سکتا ہے, نادانی میں غلطی معاف فرما سکتا ہے. جان بوجھ کر غلطی اگر ظلم کے دائرے میں آ گئی معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ تلافی ممکن نہ ہو. اور اگر تلافی ممکن نہیں ہے تو مغفرت ممکن. ہر فرد اپنی جگہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. آج اس مجلس سے اٹھنے کے بعد, آج بستر پر لیٹنے کے بعد, تکیے پہ سر رکھنے کے بعد,
ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اس نے زندگی میں کیا کیا, کن چیزوں کی تلافی ممکن ہے, کن چیزوں کی تلافی ممکن نہیں ہے. اسی لیے جتنے گناہ ہیں سب کے لیے توبہ کے راہیں تعلیم کی گئیں. اگر آپ نے کسی کی غیبت کی, طریقہ توبہ کا کیا ہے؟ جن لوگوں کے سامنے غیبت کی ہے ان کے سامنے اعتراف کیجئے کہ میں نے غلطی کی تھی اور خود اس سے معافی مانگیے, تاکہ حیثیت عرفی برقرار ہو جائے. آپ نے اس کی عزت, اس کی آبرو پہ حملہ کیا, اس کی عزت اور آبرو برقرار ہو جائے, اس کی حیثیت عرفی برقرار ہو جائے, اعادہ حیثیت عرفی ہو جائے. آپ نے ازالہ حیثیت عرفی کیا ہے, اعادہ حیثیت عرفی ہو جائے, تب آپ کی توبہ قبول ہوگی. یہ ایک مثال ہے. کسی کا حق پامال کیا, مادی حق ہے, پیسے کسی کے لیے نہیں دیے, پیسہ دیجئے تب توبہ قبول ہوگی. بغیر دیے استغفار نہیں. یہ نہیں قرض لے لیا, غصب کر لیا اور اس کے بعد پروردگار توبہ, نہیں نہیں ممکن نہیں, ممکن نہیں ہے. جیسے آپ کی صحت خراب ہو گئی تھی تو جب تک دوا نہیں کھائی صحت واپس نہیں آئی, اسی طرح آپ نے غصب کیا ہے تو جب تک غصب واپس نہیں کریں گے مغفرت ممکن نہیں آئے. توجہ ہے؟ اسی لیے بعض بڑے گناہ ہیں جن کی بخشش بہت مشکل ہے, اس لیے کہ وہاں پر ان گناہوں کی تلافی مشکل ہے. توجہ رہے, مشکل ہے, مشکل ہے. مثلا قاتل, قاتل کر دیا کسی نے, اسلام میں سزا کیا ہے؟ جان کا بدلہ, جان. کیوں؟ اس لیے کہ جسے قتل کر دیا اسے دوبارہ آپ زندگی نہیں دے سکتے. جیسا جرم ویسی سزا, جرم و سزا میں اعتدال و توازن اسلام کا سب سے بڑا امتیاز ہے. مگر ایک راہ یہاں بھی ہے, اگر ورثہ دیت لے کر معاف کرنے پہ تیار ہو جائیں اور حاکم شرع اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر دے تو گویا یہ توبہ قبول ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی حد تک تلافی ہو گئی. توجہ ہے؟ عام زندگی کے اصول بیان کر رہا ہوں. ہر شخص اپنی زندگی کا محاسبہ کرے, جن ظلموں کی تلافی ممکن ہے ان کی مغفرت ممکن ہے, جن ظلموں کی تلافی ممکن نہیں ہے ان کی مغفرت ممکن نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. ہم دشمنان اہل بیت کے لیے کسی امتیاز کے قائل نہیں ہیں, بس یہ کہتے ہیں جو ظلم کیا کیا تلافی ممکن ہے, جو مغفرت کی امید رکھتے ہو. جو مفکرین اسلام, کیا کیا القاب لکھے جاتے ہیں ناموں کے ساتھ, مفکر اسلام, بڑے بڑے مفکر اسلام, بڑے بڑے مفسر قرآن, بڑے بڑے مفکر قرآن وکالت کرتے ہیں دشمنان اہل بیت کی, وکالت کرتے ہیں یزید لعین کی, کہتے ہیں خدا رحیم ہے ہر گناہ معاف فرما سکتا ہے, قانون ہے, وہ گناہ معاف فرمائے گا جس کی تلافی ممکن ہے. جس کی تلافی ممکن نہیں آئے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. یہ بات بھی میں قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. جب تک کہ تلافی نہ ہو, اور یہی نہیں آخرت تک. چھوٹی سی باتیں اور عرض کر دوں تاکہ عملی طور پر آپ کے ذہن میں رہے. یہی غیبت کی مثال, فرض کیجئے آپ نے کسی کی غیبت کی
اور پھر آپ معافی مانگ رہے ہیں. غیبت تو بڑے مجمع میں کر دی, اب تنہا اس کے گھر جا کے معافی مانگ رہے ہیں. وہ معاف نہیں کرتا آپ کو, وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں, یہ جو ہزاروں لوگوں کے درمیان آپ نے ہماری برائی کی ان سب کی نگاہ میں تو ہماری حیثیت عرفی ظاہر ہو گئی, میں معافی کیسے. یہ شخص عالم محشر میں بھی قابل عفو نہیں ہوگا. شفاعت برحق ہے, توجہ رہے, شفاعت برحق ہے, شفاعت برحق ہے. اگر یہ بھی کلمہ گو ہے, وہ بھی کلمہ گو ہے, یہ بھی مومن ہے, وہ بھی مومن ہے, باقی سارے اعمال سارے دفعات سب کچھ درست ہے, مگر یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس نے اس کی غیبت کی اور یہ اس کو معاف نہیں کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ معصومین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ائمہ اطہار, وہ فرمائیں گے, دونوں کو بلائیں گے کہ تو اسے معاف فرما دے, تو اسے معاف کر دے. میں کہہ رہا ہوں, اولاً یاد رکھیے گا, یاد رکھیے, کیا کسی کو زیب دیتا ہے کہ محمد و آل محمد کو, انبیاء کو, اولیاء کو یہ زحمت دے کہ وہ اس کی طرف سے دوسرے سے یہ کہیں کہ تو معاف کر دے؟ یہ زیب دیتا ہے؟ غیرت کی بات نہیں ہے؟ لیکن یہاں پر جو مراتب ہیں, اب وہ اس وقت بھی روایتیں ہیں, وہ کہے گا میں معاف نہیں کرتا آقا, میں معاف نہیں کرتا, اس نے مجھے ہزاروں سینکڑوں یا لاکھوں کے درمیان رسوا کیا تھا, میرے دل پہ داغ ہے, میں معاف نہیں کرتا. تو وہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کے نام اعمال سے جو حسنات ہیں وہ اس کے نام اعمال میں منتقل کر دو. اس نے نماز نوافل پڑھی ہیں, اس نے زیارتیں کی ہیں, اس نے عمرے کی ہیں, اس نے مستحبات ادا کی ہیں, اس کے یہاں جو ثواب ہے وہ اس کو دے دو تاکہ یہ راضی ہو جائے. جب تک راضی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ شخص بہشت میں نہیں جائے گا. توجہ ہے, یہ معاملہ آسان نہیں ہے, یہ معاملہ آسان نہیں ہوگا. جوانان عزیز, بزرگان محترم, خواتین محترم, یہ معاملے آسان نہیں ہیں. زندگی صراط مستقیم ہے, محبت علی, محبت حسن, محبت حسین, محبت زہرا, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان سب سے بڑھ کر محبت خدا, یہ سب کام آئے گی. مگر ان کی محبت کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی محبت کے سہارے آپ خلقت خدا کے حقوق کو ضائع کریں. توجہ ہے, یہ درس لے کر جائیں, عہد کر کے جائیں, سرکار امام زین العابدین کی مجلس ہے, عہد کر کے جائیں. لیکن اس کے ساتھ اب کچھ باتیں ہوں, یہ باتیں بھلائیے گا نہیں, اس کے بعد جو کہہ رہا ہوں آپ خوش ہوں گے, داد دیں گے, نعرے لگائیں گے, مگر یہ بات بھی بھلائیے گا نہیں, وہ بھی برحق ہے, یہ بھی برحق ہے. کسی کے گناہ کو بخشوانے کے لیے, کسی کے حق کو کی تلافی کے لیے اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں منتقل کی جائیں گی. توجہ ہے, ایک جملہ کہوں, خوب اعمال کرو اس لیے کہ یہی اعمال ہیں جس طرح یہاں مال دے کر تلافی کرتے ہو. دنیا میں کسی کو قتل کر دیا تو سزائے قتل سے بچنے کے لیے دیت دو گے, دیت یعنی مال. کسی کے ساتھ کوئی اور تجاوز کیا وہ معاف کر سکتا ہے مگر مال کے بدلے. توجہ ہے, کسی کی حیثیت عرفی بھی زائل کی, وہ مقدمہ لے کر کورٹ میں چلا گیا, کورٹ اس کو مال دلاتا ہے کہ آپ اتنے لاکھ روپے لے کر انہیں معاف کر دیجئے. یہاں جس طرح مال دے کر تلافی ہوتی ہے حقوق کی پامالی کی, آخرت میں اعمال کا سکہ کام آئے گا. نیکیاں ہونی چاہیے, نیکیاں, تاکہ نیکیاں منتقل کر کے طلب عفو و مغفرت کر سکے, مستحق شفاعت بن سکے. توجہ رہے, مگر یہ بھی موقع ملے گا کسے؟ ایک مرحلہ اور, یہ اعمال دے لے کر, یہ اجر و ثواب دے لے کر
تلافی اور شفاعت اور مغفرات اور بہشت کا موقع کسے نصیب ہوگا؟
جس کے پاس اعتقاد کی دولت ہو, جس کے پاس ایمان ہو, جس کے پاس یقین ہو. اب ایک جملہ یاد رکھنا ہمارا, ایک جملہ یاد رکھنا کہ یہ اعمال نیکیاں یہ تو انتقال کے قابل ہیں.
نیکیاں تو منتقل ہو سکتی ہیں, اعمال تو منتقل ہو سکتے ہیں. روایت میں یہ, اس نے جو نافلہ نمازیں پڑھی اس کا ثواب اسے دے دو, اس نے جو عمرہ کیا اس کا ثواب اسے دے دو, اس نے جو صدقہ دیا اس کا ثواب اسے دے دو. اعتقاد منتقل نہیں ہوتا. عمل منتقل ہو سکتا ہے, اعتقاد منتقل نہیں ہوتا. اس لیے اعتقاد اور بھی مضبوط ہونا چاہیے. توحید پہ اعتقاد, نبوت پہ اعتقاد, امامت پہ اعتقاد, شفاعت پہ اعتقاد, عصمت ائمہ پر اعتقاد, عصمت انبیاء پر اعتقاد. اعتقاد وہ ہے جو منتقل نہیں ہوگا, عمل منتقل ہو سکتا ہے. اب جس کا جتنا مضبوط اعتقاد ہوگا اس کے لیے اتنا ہی موقع شفاعت کا, بلکہ یقینی ہوگا, یقینی ہوگا. اعتقاد مستحکم ہونا چاہیے, لیکن عمل کی پونجی بھی کم نہیں ہونی چاہیے. اتنی بات کافی ہے میرا خیال. بس اب اس کے بعد دوسری بات کو مکمل کر دوں. میرا اپنا کہا ہوا جملہ یاد آ رہا ہے, لاہور ہی میں کہا ہے, کہیں اور نہیں کہا ہے, اس لیے آپ کے سامنے دہرا دوں. جو لوگ ان تمام بنیادی مباحث کو فراموش کر کے اور صرف آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ پروردگار رحیم ہے, کریم ہے, وہ جسے چاہے بخش دے, یہ نظریہ نعوذ باللہ گویا یہ ہے کہ خدا عادل نہیں ہے, خدا کے یہاں بخشنے کا کوئی اصول نہیں ہے. یعنی دنیا میں تو بخشنے کے اتنے اصول ہیں کہ جب تک تلافی نہ ہو جائے اس وقت تک گلو خلاصی نہیں ہوگی, اور وہاں یہ کہ نہیں وہ جسے چاہے بخش دے, ایسا ممکن نہیں ہے. انہی مظالم کو بخشا جا سکتا ہے جن کی تلافی ممکن ہو, اور جن لوگوں نے اہل بیت مصطفیٰ پہ ظلم کیا ہے. کیا ان مظالم کی تلافی ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے؟ کیا آخرت میں بھی ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. ایک جملہ کہہ لینے دیجیے, پھر مسائل پڑھوں گا. جی چاہ رہا ہے کہ یہ کہوں تاکہ جو لوگ مغالطوں میں ہیں وہ سوچیں, چاہے میرا جملہ تھوڑی دیر کے لیے تیر و نشتر بن جائے. سوچیں, سوچیں کس بے دردی سے اور کس بے حیائی سے اور کس بے غیرتی سے کہتے ہیں کہ معاف کر دے گا خدا. اور اگر یزید کے مظالم معلوم ہے کتنے ہیں؟ کربلا, واقعہ حرہ, خانہ کعبہ کی تاراجی, بے حرمتی, اور اس کے علاوہ کتنے مظالم ہیں, کتنے گناہ ہیں. اتنے گناہوں کے بعد اگر خدا یزید کو معاف کر سکتا ہے تو ہم بھی تو صرف لعنت ہی کرتے ہیں, اور کچھ نہیں کرتے. لعنت وہ کلمہ ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے, اور اس کلمے سے مفر ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں. بس گفتگو ختم. ممکن نہیں ہے کہ ان مظالم کا مداوا ہو سکے جو اہل بیت مصطفیٰ پہ ہوئے. ممکن ہی نہیں ہے. کسی مال کو خرچ کر کے تلافی نہیں ہو سکتی, اور نیکی منتقل کر کے تلافی ہو جائے, ان کے نام اعمال میں نیکیاں کہاں ہیں کہ منتقل ہو کے تلافی ہو جائے. اور فرمارے کس کس چیز کی تلافی ممکن ہے؟ خود خون مبارک سید الشہداء, قتل حسین کی تلافی ممکن ہے؟ ادھر میں یہ جملے برابر عرض کر رہا ہوں,
مسلمانوں کے غور کرنے کے لیے, عام مسلمانوں کے غور کرنے کے لیے, جن کو دعوائے اسلام ہے ان کے غور کرنے کے لیے. رسول اللہ کی کتنی محبت رکھتے ہیں, رسول خدا کا کتنا احترام کرتے ہیں. دنیا کے بہت سے میوزیمز میں منہ مبارک ہے, نعلین مبارک ہے, پیراہن مبارک ہے, ردائے مبارک ہے, مختلف چیزیں منسوب ہیں رسول خدا سے. مسلمان اس کا کتنا احترام کرتے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ احترام کرتے ہیں یعنی منہ مبارک یعنی حضور کے محاسن, ریش مبارک کا ایک چھوٹا سا بال کا ٹکڑا, زلف مبارک کا ایک چھوٹا سا بال کا ٹکڑا, یہ اگر کہیں محفوظ ہے تو اس پہ مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہے. آج کہیں ممکن ہے کہ توہین رسالت اور کوئی جان نہ دے دے اپنی؟ ممکن نہیں ہے. کربلا میں حسین کے پاس ایک تصویر رسول تھی, جسے دوست دشمن سب کہتے تھے کہ یہ ہو بہو شبیہ ہے رسول. یہ رفتار میں, گفتار میں, اخلاق میں, کردار میں شبیہ رسول. اس کی مسلمانوں کو کتنی عزت کرنی چاہیے تھی, مگر کیا عزت کی گئی؟ گویا سینہ رسول پہ برچھی لگائی. جو صورت میں شبیہ رسول تھا اور ایسا کہ کھلے میدان میں حسین نے کہا تھا, پروردگار گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. پروردگار کو گواہ کر کے حسین نے کہا تیرے رسول کی شبیہ ہے. اور دوسرا فقرہ کا ہے کہ جب بھی ہمارا دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کریں تو ہم اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے. یعنی صورت مبارک, زلفیں, چہرہ کتنا شبیہ تھا رسول کے. ارے کیسے مسلمانوں نے اس سر کو تن سے جدا کیا ہوگا. وہ کون مسلمان تھے جنہوں نے شبیہ رسول کا گلا کاٹا, جنہوں نے سر جدا کیا, جنہوں نے گویا سر رسول کو نوک نیزہ پہ بلند کیا, جنہوں نے اس سینہ نورانی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا, انہیں تم مسلمان کہتے ہو؟ انہیں تم مسلمان کہتے ہو؟ اور ہم سے توقع ہے کہ ہم ماتم نہ کریں, ہم سے توقع ہے کہ ہم گریہ نہ کریں, ہم سے توقع ہے کہ ہم فرش عزا نہ بچھائیں؟ کیا ہمارے دل کا زخم بھر سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں بھر سکتا. ابھی دل زہرا کا زخم تازہ ہے. بس بس میں تو ایک ربط دے رہا تھا, ربط دے رہا. یہ ایک علی ابن الحسین کا تذکرہ ہے اور آج دوسرے علی ابن الحسین کا تذکرہ ہے. حسین کے جتنے بیٹے تھے سب کا نام حسین نے علی رکھا تھا. علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر, سب کا نام حسین نے علی رکھا تھا. کسی نے کہا کہ حسین اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھتے ہیں, تو حسین نے جواب میں کہا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دے تو میں سب کا نام علی رکھوں گا. آج جس کا تابوت اٹھے گا یہ بھی علی ابن الحسین ہے اور یہ بھی شبیہ رسول تھا, یہ بھی شبیہ رسول تھا. علم میں, عصمت میں, کردار میں شبیہ رسول تھا, شبیہ رسول تھا. صبر میں شبیہ رسول تھا. مگر اس کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا, کیا کیا
पढ़ने की जरूरत है। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में खारदार तौक, और ये जुमला तारीखों में आए, इस पर बस नहीं किया, लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया और उसे करबला से कूफे और कूफे से शाम तक ले जाया गया। और इस इमाम वक्त ने, इस अली इब्न हुसैन ने, रसूलुल्लाह के इस पोते ने, रसूलुल्लाह के इस नवासे ने हर जगह रुश्द हिदायत का सिलसिला जारी रखा। जब पूछा गया दिमश्क में किसी ने गुस्ताखी की, अली इब्न हुसैन बताओ कौन जीता, कैसे कैसे गुस्ताख थे, कैसे कैसे गुस्ताख, बताओ कौन जीता। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि अभी ठहर जा, चंद लम्हों में अजानों से अजान की आवाज बुलंद होगी, फैसला हो जाएगा कौन जीता। ये अली इब्न हुसैन का जवाब बताता है कि ये जंग सियासी जंग नहीं, दीनी जंग थी, ये जंग ला इलाहा इल्लल्लाह की जंग थी, ये जंग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जंग। कुछ देर में आवाज अजान बुलंद होगी, फैसला हो जाएगा कौन जीता। अली इब्न हुसैन गोया ऐलान कर रहे हैं कि देखो तुमने जुल्म किया है हम पर, तुम समझते हो हम हार गए, तुम समझते हो हमने शिकस्त पाई। जनाब सैयद जैनब के जुमले और जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जुमले, दोनों जुमले तारीख में मौजूद हैं। किसी ने जनाब ज़ैनुल आबिदीन, जनाब जैनब को अजियत देना चाहिए, हाकिम वक्त ने पूछा जुमला सुन सकोगे, जैनब से दुखियारी जैनब, जैनब से हाकिम ने गुस्ताखी की, देखा तुमने खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया। जैनब ने जवाब दिया मार रही तो इल्ला जमीला, हमारे खुदा ने जो कुछ किया अच्छा किया, हमने खुदा की तरफ से हुस्न और जमाल के अलावा कुछ नहीं देखा, नेकियां देखी, तुमने जुल्म किया है हमारे साथ, खुदा ने मेहरबानी का मामला किया है। जैनब भी ऐलान करती रही अपनी फतह का, सैयद सज्जाद भी ऐलान करते रहे अपनी फतह का, और मुसलसल रसूलुल्लाह के दीन को आगे बढ़ाते रहे। मदीने आने के बाद दर्स का सिलसिला रहा है, तबलीग का सिलसिला रहा, रुश्द हिदायत का सिलसिला रहा। ये जुमला बहुत बार अर्ज किया है और अर्ज करता रहूंगा, आज रूए जमीन पर जिसके पास जितना इस्लाम है वो सैयद सज्जाद की अता है। मुसीबतों से गुजरते रहे, इस्लाम को फरोग देते रहे, तालीम देते रहे, तरबियत करते रहे, तज़किया नफ्स करते रहे, फिक्र का मकतब जारी रहा, हदीस का मकतब जारी रहा, दुआओं का मकतब जारी रहा, इरफान इस्लामी का मकतब जारी रहा, और ये नूर मुस्तफ़ावी दुश्मन की निगाह में खटकता रहा, यहां तक के एक हीले से जहर खिला दिया गया। सैयदे सज्जाद को जहर दिया गया जिसमें मुबारक पे जहर का असर हुआ, सैयदे सज्जाद का चेहरा मुतगयर हुआ, दवाएं नाकाम हुई। एक मरतबा वो लम्हा आया जब आपने वसीयत करना शुरू किया, जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर हैं, हजरत जैद शहीद हैं, तमाम बेटे हैं, बेटियां हैं, घर के तमाम अफराद हैं। सैयदे सज्जाद ने तौहीद से मुताल्लिक वसीयत फरमाई, नबुवत, इमामत, असरार इमामत वदीअत फरमाए, तक्वा की तलकीन फरमाई, जो अंबिया की वसीयत की शान होती है, जो अइम्मा की वसीयत की शान होती है, वो सब वसीयतें फरमाई। तमाम तारीखों में है, मोतबर तस्करों में है, इमाम की आखिरी वसीयत नमाज के बारे में थी, अस्सलात अस्सलात अस्सलात। मगर ऐसा लगता है अस्सलात कहते कहते सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने बाबा की आखिरी नमाज याद आ गई, हुसैन की आखिरी नमाज याद आ गई। उसके बाद सैयद सज्जाद ने क्या कहा, अपने बेटों से कहा मुझे जमीन पर लेटा दो, मुझे जमीन पर लेटा दो, मुझे जमीन पर लेटा दो। बेटों ने कहा बाबा आपके जिस्म में अब ताकत नहीं है। कहा नहीं, مجھے زمین پر لٹا دو. زمین پر لٹایا جانے لگا کہا یہ فرش ہٹا دو مجھے خاک پر لٹا دو. مجھے خاک پر لٹا دو. بیٹوں نے کہا بابا آخر یہ کیا وصیت ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں مجھے اپنے بابا کا جنازہ یاد آ رہا ہے. میرا بابا بے گوروں کا فن تین دن تک خاک کربلا پہ پڑا رہا. میں کیسے گوارا کر لوں کہ میں فرش پر رہوں گا؟ مجھے خاک پر لٹا دو. سید سجاد نے وصیت فرمائی, دنیا کو ودا کہا اور اس کے بعد یقیناً جناب سید سجاد کا تابوت برآمد ہوا, شان سے برآمد ہوا. مگر میں کہتا ہوں اس تابوت میں بھی روح آقا بے چین ہوگی. میرا تابوت برآمد ہو رہا ہے, میرے بابا کا کوئی تابوت برآمد.
ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد.
سجاد کنج بھلاوے آئے شام دیاں رام.
سجاد کنج بھلاوے آئے شام دیاں رام. سجاد کنج بھلاوے آئے شام دیاں رام.
جے نات لے کے ٹریا کربل تو شام تائیں ظلم دی انتہا سی سنجر ستم دے ہیٹھا اے پنجواں مصطفیٰ سی جمنیا پاک سید جمنیا پاک سید اللہ دیاں رضا. حالت پوچھ سید چودہ سو میر کیتے پیراں دے زخم دس دے اے سفر جیوے بیتے بن خون کڈ چوٹریاں بن خون کڈ چوٹریاں امت دیاں جفا.
سجاد کنج بلاوے ہائے شام دیاں رام. سجاد